ملک میں ایک عرصے سے بدمنی کا دور دورہ ہے اور انسانی ہلاکتوں کا راج ہے. خون خرابہ زوروں پر ہے. امن قرار اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی شہر یا علاقے کو محفوظ نہیں کہا جا سکتا. ایسی صورتحال میں اصلاً تو مومن اور مسلم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے اور اپنی بندگی عاجزی اور بے بسی پیش کر دی ہے. وہی ہے جو نظام کو درست فرمائے. صرف وہی ہے جو بندوں کی پریشانیاں دور فرمائے. وہی وحدہ لا شریک ہے جو امن نصیب فرمائے اور قرار و سکون پیدا کرے. قرآن شریف کی اس آیت میں جو میں نے آج خطبے میں پڑھی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظام کو کیسے چلانا ہے اور اگر ایسا نہ چلایا جائے تو اس کے یہی نتائج ہوں گے جو آپ کے اور ہمارے سامنے افسوسناک حالت میں ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کسی ایسے شخص کو ایک منصب دے دے جو حقیقت میں اس کا اہل نہ ہو. یہ پہلی ذمہ داری ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے, نہ صرف یہ کافی ہے کہ میرا عزیز اور قریب ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کہ منصب کی صلاحیت اور استعداد اس میں موجود. پر دوسری ذمہ داری ایک بیان فرمائی, وان تحکموا بینہم بالعدل وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب تمہیں لوگوں کا فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلے میں بڑے انصاف کا خیال کرو, عدل سے دور مت ہو. اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. اللہ بہترین طریقے سے تمہیں سمجھا رہا ہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. پہلا مسئلہ جو قیامت کے سے پہلے امت سے چھینا جائے گا وہ امانت چھینی جائے گی. لوگوں میں خیانت بہت زیادہ ہوگی. باپ بیٹوں اور اولاد کے بارے میں امین نہیں رہے گا. اولاد ماں باپ کے ساتھ دغا بازی کرے گی. حکمران چور چکور ہوگا. افسران بد دیانت بن جائیں گے. جن سے جو توقع اور جو ذمہ داری ان کے ذمہ ہے اس میں خیانت سے پیش آئیں گے. بخاری شریف کتاب العلم میں ہے, آپ سے ایک شخص نے پوچھا متى الساعة, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اذا ضيعت الامانة, جب امانت ضائع ہونے لگے. تو اس نے پوچھا كيف اضاعتها, امانت کیسے ضائع ہوگی؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله, ذمہ داریاں ایسے لوگوں پہ ڈالی جائے گی جو اہل بالکل نہیں ہو. یہ تو ایک کڑی ہے, ایک سلسلہ ہے. کوئی ایک حکمران بھی آیا اور وہ غلط طریقے سے حکومت کر کے چلا گیا, اب اس غلط روش کا, وہ تو چلا گیا, گزر گیا, پانسی ہو گیا, مارا گیا, بچ نکلا بظاہر، لیکن اس نے جو چار پانچ سال غلط روش کی ہے، غلط بیج ڈالا ہے، اس کی جو کانٹے اگیں گے جھاڑیاں پیدا ہوگی، اور اس میں پھل کی جگہ سینگ کیا اور پھولوں کی جگہ زہر آئے گا، پوری قوم اس کا خمیازہ بک دے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص چلا گیا بس ختم ہو گیا. ختم کہاں ہوا؟ اس نے تو اپنے ساتھ بہت سارے شیاطین پیدا کیے، اس نے ایک شیطانی نظام کو رواج دیا ہے، اس نے حق اور اہل حق کے خلاف ایک اقدام رواج دیا ہے، اور ان کو نقصان پہنچانے کا داغ بیل ڈالا ہے. خشت اول چون حد میں مار کچ، تاسوریا میرا و دیوار کچ. پہلی بات یہ کہی کہ امانت اہل کے حوالے کرو. لا ایمان لمن لا امانت لہ، حدیث میں فرمایا اگر امانت داری نہیں رہی تو ایمان بھی نہیں رہے گا. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو لوگ عہد و پیمان کے پابند نہیں ہے وہ دین کے لئے رہے، ان کا دین تباہ و برباد ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے حوالے کرو. آگے اس کی تشریح حکومت پاکستان کا جو نظام ہے روز اول سے آج تک اس کے سامنے اور اس کے آئینے میں آپ اسے دیکھیں تو ایک بھیانک قسم کی صورتحال سامنے آ جائے گی. یہاں تو اس قسم کی کسی چیز کا کبھی بھی لحاظ نہیں ہوا ہے. جو آیا اور جس طرح آیا اور جس نے جس طرح کیا اور جس طرح چلا گیا، بس قوم کو بھگتنا پڑے گا اور رعایا کو اس کو سہنا ہوگا. نہ وہ امانت جانا اور نہ ذمہ داری جانا، نہ اس کے ساتھ امانت میں خیانت کرنے کا احتساب ہوا اور نہ اس کے منصب کے خلاف کرنے میں اس کو مطلوبہ سزا ملی. تو ایسی صورتحال میں کسی ایک اچھے آدمی یا اعلی درجے کے منصف یا بڑی عدالت کی کاروائی اور فکر مندی سے بظاہر قوم کو جیسے ملنا چاہیے اس طرح فوائد نہیں مل رہا ہے. پاکستان کس طرح بنا اور اس وقت کیا ماحول سامنے آیا، اس پر جمعے کی اس نشست میں گفتگو ناممکن. جو اردو دان طبقہ ہے اور لکھنا پڑھنا سمجھتے ہیں وہ کلیم عاجز کی کتاب کا مقدمہ دے گی کہ کیا ماحول تھا، اور مسلمانوں پر کلمہ پڑھنے اور نماز پڑھنے اور مسجد جانے کے جرم میں کیا کیا آفات ڈالی گئی، اور ان کو تہ تہ کرنے پر کس طرح رضامندی ظاہر کی گئی. میرے بس میں نہیں ہے وہ بیان کرنا. حقیقت یہ ہے کہ بڑا دل گردہ چاہیے. آدمی آنکھیں بند کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے، آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے، بھلا اس میں کیا قصور ہے آفتاب کا. آنکھیں کھولیں گے تو تکلیفوں کا ایک سیلاب ہوگا، خون کا ایک ریلا ہوگا، غموں کا ایک اندوہناک طوفان ہوگا، پریشانیوں کا نہ ختم ہونے والا ایک تسلسل ہوگا، غم اور ہم کے پہاڑ ہوں گے جو مومن پر مسلم پر توڑے جا رہے ہیں. اقبال نے گو شکوہ کیا تھا لیکن شعر کی مدی ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. بیچارے تو نہیں ہے, شرارتی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ جو لیڈران ہے اور وہ جو پاسداران ہے اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. کسی ایک نے بھی آج تک اسلام کا انکار نہیں کیا ہے لیکن کام منکروں کا کیا ہے اور کام دشمنوں کا کیا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ منافق کا کام اور سزا کافر سے زیادہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس کی وجہ علماء نے تفسیروں میں یہ لکھی ہے کہ کافر کا معاملہ تو صریح ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. بس دو آیتوں میں کافر کی پوری مذمت ہو گئی, صاف ستھرا معاملہ. لیکن ومن الناس من یقول, منافقوں کا جب بیان شروع ہوا ایک رکوع میں ان کی دس نشانیاں اور دو مثالیں دی, کیونکہ یہ مار یاستین ہے, یہ گھر کا بیدی ہے جو بگڑا ہے, اور یہ اپنا بن کر کے نقصان پہنچاتا ہے. بن تو جاتے ہیں بہت جلد مگر دوست, لیکن ان کو پہچان جو اپنے بن کے دغا دیتے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارے آستینوں سے بہت سخت قسم کی سزا مل گئی اور مل رہی ہے, اور اپنے گھر ان کا تالا ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا, ان کے بہار خزان میں بدل گئے, ان کی خوشیاں زہر ہو گئی, ان کی عزت ذلت میں بدل گئی. اور نادان اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے, ہم بڑے بچے ہوئے. بھائی یہ جو سامنے ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے عبرت ہے, عقل سیکھ لو. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. میرے بزرگوں, بھائیوں اور عزیزوں, یہ آیت قرآن شریف کی ایسی ہے کہ کئی کئی جلدوں میں علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے, سارا نظام اس کے نیچے بیان ہوا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں دیکھ کر کے سپرد کیا کرو, اہل اور نا اہل کا خیال کیا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب لوگوں کے حاکم بن گئے تو فیصلے سے انصاف سے کیا کرو. اسلام ایک ایسا زرین مذہب ہے اور ایسا ایک روشن نظریہ ہے کہ جب یہ آیت سامنے آ جاتی ہے تو ایک دم پورا ماحول چمک جاتا ہے کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک باغ و بہار جماعت صحابہ کی تیار ہو گئی. صحابہ میں خوبیاں بہت زیادہ تھی. قرآن شریف نے کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, پکے مومن, لهم مغفرة و رزق کریم, کی بخشش بھی یقینی ہے اور عزت کی روزی بھی عطا ہو. یہ جماعت جو صحابہ کی ہے, جس کا سپہ سالار نبی مرسل خود ہے, پہلا امیر پہلا خلیفہ مان نبوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود, ایک خلافت بعد النبوہ ہے وہ ابوبکر اول ہے, اور ایک خلافت مع النبوہ ہے, نبوت کے ساتھ خلافت ہے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 سال مدینہ منورہ میں خلیفہ اجل کی حیثیت سے آپ نے فیصلے کیے. آپ کے سامنے دو بڑی جماعتیں تھیں، ایک وہ جنہوں نے اسلام کی محبت میں، اسلام کی عظمت کے پاسداری میں وطن گھر بار مکہ اور قرب و جوار چھوڑ کر مدینہ منورہ کی بے کسی کی زندگی، غربت کی زندگی، آزمائشوں کی زندگی اختیار فرمائی، جسے قرآن کہتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے کے سچے مہاجر ہیں. آپ خود مہاجرین کے سردار ہیں. دوسری جماعت وہ ہیں جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ ہم مکہ میں مدد نہیں کر سکیں گے، مدینہ تشریف لائے عقبہ اولی و ثانیہ میں، اور جب انہوں نے وہاں جا کے سکونت اختیار کی، آسمان و زمین گواہ کہ سطح الارض پر کسی نے کسی کی ایسی مدد نہیں کی جیسے انصار مدینہ نے مہاجروں کو اپنی آنکھوں پر اور پلکوں پر اور دلوں پر بٹھا لیے تھے. قرآن کو کہنا پڑا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھوکے پیاسے کیوں نہ ہو. قرآن اس جماعت کا ذکر کرتا ہے تو کہتے وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا، جن لوگوں نے ان مہاجروں کو ٹھکانے دیے اور مدد فرمائی. مہاجرین و انصار دو طبقے آپ کے سامنے، اب غور فرمائیں کتنا مشکل مسئلہ ہے. مہاجر بھی بڑے محترم ہیں، آپ کے ساتھ آئے، آپ خود مہاجرین میں سے ہیں، اور جو مدینہ کے پاسداران ہیں اور ایثار و قربانی والے حضرات انصار جنہوں نے سب کچھ اسلام پر قربان کیا، سب کچھ. ہائے ہائے ہائے، لا الہ الا اللہ. دو طبقے ہیں اور دونوں ایمان کی حلاوت سے اور اعمال کے حسن سے آراستہ پہ آراستہ ہے، اور دونوں برابر چلے. کہیں بمقتضائے بشریت ایک آدھ بات پیدا ہوئی، آپ نے تقریر کی، سمجھا دیا، اور سمجھانا ضروری ہوتا ہے. میں ان فروع کی طرف نہیں جاتا ہوں، صرف ایک اصل الاصل بتاتا ہوں کہ اب ایک وقت آ گیا کہ پیغمبر اسلام دنیا کی زندگی پوری کر کے اور آخرت کی نعمتوں کی طرف، خوشیوں کی طرف، مقامات کی طرف روانہ ہوئے. بعض لوگوں کو آخرت کے بارے میں بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور مومن تو ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ ایک عورت مرنے لگی، میری جاننے والی تھی، تو اس نے اپنے بچوں کو اس طرح تسلی دی کہ دیکھو ایک تو ہے اور دو تیری بہنیں، تین ہیں، میرے چار بچے وہاں ہیں، ان کا حق نہیں ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں. آہا، ایسا جیسے اپنے بنے بنائے گھر میں جا رہے. میری یاداشت کی بات ہے، میں جب یاد کرتا ہوں دعا کرتا ہوں خدا ایسا ہی مان، یہاں تم تین ہو وہاں میرے چار بچے، وہ مجھے کتنے سالوں سے یاد کر رہے ہوں گے. آخرت تو برحق ہے، آخرت تو گپ شپ نہیں ہے، یہ گپ شپ ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ خیال اور خواب ہے، کچھ بھی نہیں. ابھی یوں ہے لمحوں میں غائب، کچھ بھی نہیں، مٹی اور خاک. حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے نا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ماری قبطیہ کے وطن مبارک سے تھے، آپ کو بڑا صدمہ تھا اس کا، توبہ. علماء لکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو مرتے ہیں تو جگر میں سوراخ ہوتے ہیں باقاعدہ، اور بڑا بچہ جو مر جاتا ہے شگاف ہو جاتا ہے. جو صبر صبر صبر، آپ کو پتہ نہیں صبر کیا ہے، صبر کے نام سے چھوٹے چھوٹے کوک پکتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں پلاستر. پرانے زمانے میں انڈا پگھلا کے توے پہ گرم کر کے اس کو پھر جہاں سے درد نکلتا تھا وہاں رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے کوک پکتے تھے. تو در حقیقت صبر ان کوکوں کو کہتے ہیں. اللہ صبر دے، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو سوراخ و زخم ہوئے ہیں انہیں جلدی بھر دے. لا الہ الا اللہ. بخاری شریف کتاب الجنائز میں ابراہیم کی موت پر آپ نے کہا کہ ان لہ مرد ان فل جنہ، جس طرح یہاں اس کی ماں تھی ماریہ قبطیہ اور بچہ مر گیا 6 مہینے کا، حضرت نے کہا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک اور ماریہ قبطیہ ہے اور وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی، اللہم صلی وسلم علی النبی. آپ نے کہا وہاں بھی اس کی رضائی ماں ہے اور وہ اس کو دودھ پلا رہی. باقاعدہ آخرت تو یقینی چیز ہے، وہ اتنی یقینی ہے کہ دنیا میں اس کے یقینی ہونے کی مثال نہیں ہے. پوری دنیا اس کے سامنے غبار آئے، جس میں ہوا بری ہو تو اتنا ہے اور جب نکل جائے تو کچھ بھی نہیں، ذرا سا ربڑ ہے پھینک دو. یہی حال دنیا کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، صحیح 60 سال پر تو محدثین کا اتفاق، اور آگے 65 یا 67 سال تک اقوال ہے. راجح یہ ہے کہ حضرت کی زندگی ناسوتی انصری اس دنیا میں 63 سال ہے. حضرت اقدس فقیہ الامہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر جب 60 سال ہوئی، سنا ہے کہ حضرت نے بالکل حساب کتاب جیسے آدمی جا رہا ہو اس طرح سیٹ کر لیا، اور اپنے بیٹوں کو اور رشتہ داروں کو بٹھایا اور ان کو کہا 60 سال پر اتفاق، آگے اتفاق نہیں اختلاف. بعض لوگ تو صاف نظر آتے کہ یہاں مسافر ہے اور اصل گھر ان کا آخرت. تو مسافر تو گزارا کرتا ہے اور اصل گھر کے لیے تیاری پوری رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مضبوط ایمان اور آخرت کی خوشیاں خوب نصیب فرمائے. قرآن شریف کی تو بہت آیتیں تھی آپ کو تسلی دینے کے لیے، انک میتم و انہم میتون، حضرت آپ نے بھی فوت ہونا ہے اور یہ لوگ بھی سب مریں گے، موت برحق. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، آپ سے پہلے بھی کوئی ہمیشہ تو نہیں رہا ہے. افئن مت فهم الخالدون، اگر آپ فوت بھی ہو گئے تو یہ کون سے رہنے والے ہیں، سارے آ رہے ہیں پیچھے. یہ تسلی ہے، سن لو ذرا تفسیر سن لو. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، جو ہم نے وعدے کیے ہیں کچھ آپ کی زندگی میں پورے کر رہے ہیں. او نتوفینک، یا آپ کو فوت کر دیں گے کام جاری رہے گا. یہ دیکھیں تسلی. فیلینا یرجعون، سب کو ہمارے پاس آنا ہے. اللہ، علماء دین نے عجیب بات کہی ہے کہ دنیا کی موت کا تذکرہ 110 آیات میں ہے اور پیغمبر کی موت کا تذکرہ 220 آیات میں. بڑے آدمی کی موت بھی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. موت تو برحق ہے، وصال ہوا ہے اور جنازہ پڑا گیا ہے، تدفین ہوئی ہے، قبر مبارک بنی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر تک کسی رسول اور نبی کی قبر متعین معلوم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو فوت نہیں ہوئے، وہ تو زندہ تابندہ انصری جسد اور روح کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. مسلمانوں کے ایمان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابھی تک انصری موت نہیں مرے، جو ایسا کہے وہ کاذب ہے، دجال ہے، عیسیٰ زندہ تابندہ اٹھائے گئے، قرب قیامت میں آئیں گے، شادیاں کریں گے، ایک کی جگہ دو، بچے ہوں گے سات، انتقال ہوگا اور پھر تدفین ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، دو قبروں کی جگہ باقی ہے، دو تین قبریں بنی ہیں، ایک آپ کی، ایک ابو بکر عمر کی، اور دو قبروں کی جگہ ہے پیروں کی طرف، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ایک حضرت امام مہدی کے لیے. یہ اسلامی عقائد ہیں، ان میں آگے پیچھے چھوں پوں نہ کیا کرو، ختم ہو جاؤ گے. پورے عالم میں قبریں ہیں، قبریں ہیں، قبریں ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قطعی، یقینی، معلوم، معروف. وہ حذیفی خطبہ دیتا ہے جمعہ کا، بڑے مزیدار کہتا ہے، وقبر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، سعودیہ میں اسلام ہے، اسلامی روایات ہے، اس کی تشریح کرتا ہے. تو ایک موقع پر کہتا ہے ہمارے نبی کی قبر معلوم ہے، مضبوط ہے، سب کو پتا ہے، وقبر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم معروف یزار کل حین و مقام لیلا و نہارا. ہمارے حضرت کی قبر معلوم ہے اور دن رات زیارت ہو رہی ہے. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے اور ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کی قبر بھی ایک مقام اور مرتبہ رکھتی ہے. ان انبیاء اور مرسلین کے جب اوقات پورے ہو جاتے تھے تو پھر لوگ نہیں رہتے تھے، اندیشہ تھا کہ قبر کو سجدے کرنے لگے، شرک اور کفر کرنے لگے. حق تعالیٰ نے ایسی فضا بنائی کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. صالح علیہ السلام کی قبر پانچ جگہ مشہور ہے، شیس علیہ السلام کی قبر نو جگہ مشہور ہے، ہود علیہ السلام کی قبر انیس جگہ مشہور ہے. ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مجلع و منور و معطر ہے تا قیامت، اور کتنا زبردست سچائی کے ساتھ ہے، پوری فورس کڑی ہے، کوئی غلط ہے ادا ایشاذہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کوئی. ان کو پتا ہے کہ قبر کے پاس ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے جائز ہے. یہ جو بدعتی جاتے ہیں یہ تو قبروں کو سنت نہیں، شرک اور کفر کی جگہ مانتے ہیں. انہوں نے ان کے مزاج میں یہ تکلیف پیدا کر لی. وہ علماء ہیں، ایک ہی دین اور مذہب ہے ہمارا، جو مسائل ہماری کتابوں میں ہیں ان کے ہاں زیادہ ہے. احمد ابن حنبل کے ہاں تو محترم قبر کا چومنا بھی جائز ہے، کہ آدمی بیٹھ جائے، بیٹھتے ہوئے نہ چومے، سجدہ ہو جائے گا، پہلے بیٹھ جائے پھر آہستہ آہستہ. اب یہ کیسے چومیں گے؟ کیونکہ ہے نسلن شیطان، شیطان خیر کے کام میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. جس طرح علماء نے کہا ہے کہ ماں باپ کی عادت ہے کہ بھائی پیروں پہ ہاتھ رکھو، مناسب تو نہیں ہے. بعض قومیں ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، خفا ہو جائیں گے، باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں پہ ہاتھ رکھو، تو آپ پہلے سے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائے اور ہاتھ رکھ لیے تو صحیح ہے. اب یہاں بیٹھ رہے ہیں سر جھکا رہے تھے، یہ بہت نامناسب بات. آئے ہے دو کشتیوں کے درمیان چلنا آسان کام نہیں، ادب بھی کرنا ہے اور شرک سے بھی بچنا ہے. اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے امام احمد کے اس روایت کا صریح انکار کیا ہے، اور اس نے کہا ہے جس نے احمد کی طرف یہ روایت منسوب کی ہے اچھا نہیں کیا ہے. لا الہ الا اللہ، خدایا مسئلہ کچھ اور تھا، وہ کہیں اور نکل گیا. مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو ایک اہم منصب تھا، اور وہ یہ کہ یہ کام جو اس کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ کے بعد کون کرے گا؟ تو صلاحیت و استعداد مہاجروں میں بھی تھی اور انصار میں بھی تھی، دونوں طبقوں میں تھی. پھر آپ کا چچا موجود ہے عباس. اوہو، خالد بن ولید نے ایک دفعہ کوئی بات کہی، آپ نے خالد کو کہا جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میرا چچا حضرت عباس سے کہا دعا آپ کریں، آپ پیغمبر کے چچا بھی ہیں اور ہم سب کے بڑے. پھر چچا ہے اور وہ رسیوں سے بندھا ہوا ہے. آپ نے دعا فرمائی اور بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی اور بہت زیادہ احترام آپ فرماتے تھے. اللہ اللہ. دوسری طرف اللہ تمہیں بہترین طریقے سے سمجھاتے ہیں، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا. یہی آیت بما مزید احکام کے تفصیلات کے اور تفسیر کے میں آئندہ جمعہ ذرا سویرے آؤں گا، آج مجھ سے آنے میں کچھ دیر ہوئی، معافی چاہتا ہوں. کوشش ہوگی کہ آئندہ جمعہ کو 12:20 پر ممبر پر بیٹھوں، اگر خیریت رہی، زندگی رہی، صحت رہی، عافیت رہی، خیر سگالی رہی، اللہ کی مشیت شامل حال رہی، تو اس پر مزید کلام میں کروں گا. آپ پر واضح ہو جائے گا کہ سب سے بڑا نقصان جو اس وقت دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں ہے وہ یہ کہ امانتوں میں خیانت ہے اور انصاف کے بجائے طرفداری ہے. اس واسطے کوئی عدل، کوئی ججمنٹ، کوئی تفتیش بظاہر سودمند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے پورے عالم میں اسلام کو عزت دے، پاکستان کی حفاظت فرمائے اور یہاں باقاعدہ امن، قرار، سکون ہمیں نصیب فرمائے. وآخر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
کا حمد الحامدین و اشکروں کا شکر شاکرین و اللہم صلی و سلم علی سیدنا سید الرسل والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الغرر المحجلین سید الشفعاء یوم الدین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره أخرجه مسلم وله شاهد في الجامع الصحيح للبخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم إلى القبور فقولوا السلام عليكم يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثار وفي رواية وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود ما من محدث إلا قد خرجه بأسانيد عالية وهي من آداب الإسلام ومن مستحبات القبور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يزرني فقد جفاني وقال صلى الله عليه وسلم من زار قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي لا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد أنكر عن صحة هذه الأسانيد ولكن رد عليه تقي الدين السبكي في كتابه المعروف شفاء السقام إلى زيارة خير لنا وكفى لصحته وتحصيله أن الفقهاء وهم المحتاطون من هذه الأمة قد خرجوها ورووها بأسانيد عالية تحصينا وتدميما في قبورهم عند زيارة القبور ولأجل هذا قيل من محاسن الإسلام أن قبر نبينا صلى الله عليه وسلم معروف يزار كل حين ومكان ليلا ونهارا وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري وفي رواية ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترغب عن الدنيا وتزهد في الآخرة أخرجه الشيخان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أخرجه أبو بكر والترمذي وأحمد وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن أخرجه أصحاب السنن وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة أخرجه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفل السرير على سائر الطعام متفق عليه. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أخرجه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف أخرجه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشاء کے وتر کے بعد نفل ہوتے یعنی نفل تو ہوتے مکروہ ہوتے نفل تو بغیر وضو کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ معتبر نہیں ہے. نفل تو عید سے پہلے بھی ہوں گے لیکن وہ شیطان کا کام ہے. ہوتے کیا ہوتا ہے یہ محمود احمد عباسی وغیرہ یہ منکرین حدیث کی جماعت ہے. عزیر احمد صدیقی ہو یہ سارا گروپ ہے ایک ان کی باتیں نہ لکھا کرو. وہ جنات کو جو خط تعریف ہے وہ احسن کے کس شمارے میں وہ احسن والوں سے پوچھو اس کا مستقل شعبہ ہے. وہاج کا مطلب بلندی ہے. اس نام کو رکھنے کا کیا مطلب؟ وہاج روشنی دینے والا راستہ بتانے والا رکھ سکتے ہیں. میں بال لگوانا چاہتا ہوں میں بھی آپ کی اجازت چاہیے. جائز تو نہیں ہے. حدیث میں لعنت آئی ایسے شخص پر جو پرائے بال لگوائے. میزان بینک کو اسلامی بینک کہا جاتا ہے لیکن غلط ہے. کوئی بینک دوری دنیا میں اسلامی نہیں ہے. جھوٹ ہے, فریب ہے, مکر ہے, دجل ہے, فقی بغاوت اور سرکشی ہے. وتر کو آخری نماز بنا ہوا حدیث میں آخر کس سے امر کس طرح ہے؟ امر استحباب کے لیے مان لو چلو, تب بھی مستحب نہ پڑھنا ہے نا, اور پڑھنا خلاف استحباب ہے. محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں کہا ہے کہ یہ امر استحباب کے لیے ہے. یعنی مستحب یہ ہے کہ وتر آخری ہو اور اس کے بعد کوئی نفل نہ ہو, تو جو نفل پڑے گا وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا. خلاف مستحب پر ثواب نہیں ہوتا. ایک عالم حضرت مولانا رشا وتر حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وتروں کے بعد نوافل کی روایت ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے. جیسے عصر کے بعد نفلوں کی روایت بخاری میں ہے, قابل عمل نہیں ہے, متروک ہے. رمضان میں وتروں کی جماعت کے بعد کیا صحابہ وغیرہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے؟ صحابہ تیرے جیسے جاہل و بے دین تھے. گیا ان کو پتہ تھا کہ 20 رکعت تراویح میں 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد شامل ہے. اس لیے صحابہ نے کبھی بھی رمضان میں تراویح کے بعد قیام اللیل یا تہجد یا استخارہ یا چاشت یا صلاۃ حاجت یا اور کوئی نفل نہیں پڑھے. نبی کا حکم موجود ہے کہ وتر آخری نماز پڑھو. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ آپ کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا. نہیں, حضرت علی کیوں پڑھائیں گے؟ خلفائے راشدین اور صحابہ و مہاجرین و انصار کا اتفاق ہے کہ امام اس امت کا پیغمبر کے بعد ابوبکر صدیق ہے. شمائل ترمیزی میں ہے کہ فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی امام نہیں بنے گا, سب صفوں میں ہوں گے, امام آپ کا جسد اثر خود ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت ہو, آمین. ایک شخص شریف معذور ہے, فجر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو کیا اس وضو سے اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ معذور کا تو حکم یہ ہے کہ وقت نکلنے سے یا داخل ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وقت نکلنے سے ٹوٹتا ہے ان کے نزدیک تو اشراق نہیں پڑے گا, اور جو لوگ کہتے ہیں وقت داخل ہونے سے تو محمل وقت کا اعتبار نہیں ہے, لہذا ان کے نزدیک پڑھ سکتا ہے. معذور کا معاملہ عفو تفے کا ہوتا ہے. کوئی شخص اپنی بہو کو جان بوجھ کر شہوت سے ہاتھ لگائے یا زنا کرے تو اس کے بیٹے کا نکاح برقرار رہے گا؟ نکاح تو برقرار رہے گا لیکن یہ سسر اس قابل ہے کہ سنسار کر دیا جائے. اس لیے تو لکھا ہے کہ اس زمانے کے سسر سے داماد سے بھی پردہ ہے, کیونکہ بے احتیاطی بہت زیادہ ہے. نکاح کے وقت حق مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ نکاح کے وقت تو نہیں دیا جاتا ہے, طے ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ خاتون کی عزت اور ناموس کا بدل ہے. لکھا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ شب جمعہ میں بھی کچھ وقت مسائل آگاہ کرنے کا ممکن؟ بہت اچھی بات ہے, لیکن اب ہمت جواب دیتی ہے. بیماریاں بھی ہے, کمزوری بھی ہے. دعا فرمائے بس یہ نشست قائم رہے. کوشش تو کرتا ہوں کہ ایک سوال کا جواب صحیح طرح دیا جائے تفصیل سے. بعض مسائل ایسے ان میں تفصیل مناسب نہیں ہوتی. انی رایت کا فی المنام والمجاہدین کثیرین. صرف نہ ہوا پڑھ لیتے تو پھر صحیح لکھتے. کسوتہم الجبات یا کسوتہم الجبات کثیرہ وکسوتنی, یعنی جبہ مفعول غائب. فصرت بہا مسرورا فالآن حزین بہا لئنک ما تعلمت النحو حق التعلم فمن لم یتمہر فی النحو فعربیته سائر الحیات فاسدہ. اسألک جبۃ واہ لیست عندی جبات ولست بأہل اللہ. الرویا قد یرا وقد یسنع ویجعل. اکثر الناس یجعلون الرویا وهم جاعلون ورویاهم مجعولة ومکذوبة لا یعمل بی. حضرت کی عمر کہتا حضرت ایک صاحب نے یہ کہا ہے کہ فضائل شام میں لکھا ہے کہ جو شخص کثرت سے نوافل کا عادی ہو اس کو عیدین کے دن بھی عید کی نماز سے قبل نفل پڑھنے سے نہ روکا جائے. یہ اس طرح کے اقوال شامی میں تو نہیں ہے, فتاوی تاتار خان میں ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ غلطی ہے. اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ عید کے دن قبل العید نہ اشراق ہے اور نہ چاشت ہے, اور عید کے بعد مسجد میں اور عیدگاہ میں نفل نہ پڑھے جائے. گھر جا کے کچھ وقفے سے عید ختم ہو گئی پھر پڑھے. کورٹ کرائے گئے نکاح پر دوبارہ نکاح منعقد ہو سکتا ہے؟ کورٹ سے تو پنچایت کے درجے میں ہے انگریزی عدالت, اور بعض صورتوں میں فسخ نکاح کا حق پنچایت کو ہوتا ہے. اس لیے موجودہ عدالتیں اس قسم کے کشالوں میں قابل اعتبار ہیں, اور ان کے فسخ سے جب تک کسی مفتی کا اعتراض نہ ہو. نکاح فسخ ہو جاتا ہے اور بعد میں جب عدت گزر جائے تو نکاح ہو سکتا ہے. بعض لوگ یہ سوچے کہ دور حاضر میں جہاد کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جہاد سے مقصود اعلاء کلمۃ اللہ, یہ مقصد تبلیغ و دعوت سے. ہاں وہاں تبلیغ والوں کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ مجھے یقین نہیں تھا کہ کوئی ایسا کہتا ہے. چند دن پہلے میں نے طارق جمیل کی ایک تقریر سنی, اس سے مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے, عالم ہے, اور یہ اس طرح درو گوئی پر آمادہ ہے. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جہاد سے قتل ہوتا ہے, فسادات ہوتے ہیں, اور تبلیغ اچھی ہے, یہ ہے وہ ہے. نامناسب بات ہے. تبلیغ کی اپنی ضرورت ہے, جہاد کی اپنی ضرورت ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ آدمی نمازیں پڑھے اور روزہ نہ رکھے, یا کہے کہ بس نفلیں بہت پڑھو حج کے لیے مت جاؤ. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. یہ باتیں محمد احمد باول پوری کرتا تھا, علماء دین بڑے ناراض تھے ان سے. اب اسی کی ٹریننگ میں اس نے بھی یہ باتیں شروع کر لی, اور بالکل صاف صاف ایسا لگتا ہے کہ کچھ سالوں بعد بدر احد خندق کو بھی یہ غلط کہیں گے کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ غلط ہوا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہرحال میں بہت افسوس کرتا ہوں کہ اور تو اور اپنوں کا رد بھی شروع کرنا پڑتا ہے. مجھے بڑا دکھ ہے اس کا, لیکن مداہنت مجھے نہیں آتی. جو میں اس کی غلط باتیں سنتا ہوں تو رد کرتا ہوں اس کو. یہی بات بھی اس نے اسی تقریر میں کہی کہ انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے بڑا عالم حضرت علی. یہ خالص رفض ہے, خالص شیعیت ہے اور کچھ بھی نہیں. پوری دنیا میں ایسا جملہ نہیں ملے گا. میرے مرحوم شوہر آپ کی مسجد کے نمازی تھے, میرے بیٹے عمر کے پتہ نہیں کیا حبا صاحب اولاد ہے, بیٹوں میں آپس میں شدید اختلاف ہونا چاہتی ہے, ان کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائے. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر دم بھی کرے پانی پر, اور اس پانی کا کھانا سالن روٹی شربت چائے ایک ہفتے تک تمام خوراک اور مشروبات میں وہی پانی شامل ہو, اور روزانہ ایک مرتبہ قبل الفجر اعلیٰ اور فاباد الفجر سونا چاندی, اس کے بعد جس طرح چاہے ایک دفعہ پڑھ کے دعا مانگے کہ اللہ ان کو شیر و شکر فرمائے, خدا ان کے اختلافات بغیر نقصان کے ختم کر لے, اور یا اللہ ان تمام کے مسائل حل کرے, ان کی مرادیں پوری کر لے. میری والدہ کینسر کی مریضہ ہے, اسپتال میں داخل خصوصی دو, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت دے. ایک سال سے ایک مرض کی وجہ سے معذور کے حکم میں دعا فرمائے, اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے یہاں کے ایک طالب علم کا سنا ہے کہ وہ کسی نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا ادارے کے آدمی نے, اور وہ کسی گاڑی نے اس کو بڑی دور تک گھسیٹا ہے, اس کی ٹانگیں بالکل ختم ہو گئی, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹے گی, دعا فرمائے. بہت طبیعت پر بوجھ ہے, بہت زیادہ, پورا ادارہ افسردہ ہے, غمزدہ ہے. نوجوان لڑکا ہے, سینکڑوں کاموں میں سب کے کامات, دن رات دوڑتا تھا, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صرف چمڑا نہیں ہڈی ابھی کچل گئی ہے. یا رب اپنا خاص فضل فرما, یا رب خصوصی صحت شفا عطا فرما, یا رب تمام بیماروں کو صحت شفا عطا فرما. ہمارے پاس دوست اور احباب جو بیان میں بے احتیاطی کرتے ہیں, انہیں بھی سنجیدگی اور استقامت عطا فرما, ہمیں بھی اعتدال نصیب فرما. جن دوستوں نے اپنے مردوں کا ذکر کیا ہے مغفرت فرما, ابھی جس کا جنازہ پڑا اللہ بخشش عطا فرمائے, پسمندگان کو صبر و اجر دے. جو بیماران ہیں رب العزت صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے, اور ہمارے طالب علم جو بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہیں اور بہت زیادہ خطرے میں ہیں, یا رب یہ خطرہ ٹال لے, اور یا رب اس کی ٹانگیں محفوظ فرمائے, یا رب اس کی زندگی محفوظ فرمائے, یا رب خصوصی شفا حیات نو کا فیصلہ فرمائے. یا رب تمام مجلس کی دعائیں قبول فرمائے, یا رب جن کے لیے یہ فکر مند ہے ان کے لیے بھی دعائیں قبول فرمائے. یا اللہ پورے شہر میں امن نصیب فرمائے, دہشت وحشت خون ریزی قتل و غارت روک لے, مسلمانوں میں الفت محبت مودت شیرینی اور چاشنی پیدا فرمائے. عربی ممالک میں جو دنگ فساد ہے امریکہ نے خاص سازش سے, اس کو کنٹرول کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے, یا اللہ اسے خاک میں ملائے. شام کی حکومت کو انصاف نصیب کرے, وہ اہل سنت کا بے دریغ خون کرتا ہے, اس ظالم اور صفاق کو جلدی دور کر لے. مصر میں اسلامی روایات قائم فرمائے, اور دیگر اسلامی ملکوں میں پھر سے اسلام کو عزت عروج فتح نصیب فرمائے. افغانستان میں, عراق میں, کشمیر میں, ہندوستان کے مسلمانوں کی, ایران کے اہل سنت کی, بنگلہ دیش پھر سے مشرقی پاکستان بنائے, اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے, اور یہاں عدل اور انصاف کا ماحول پیدا فرمائے. یہاں بیماریاں ختم فرمائے, سیلاب روک لے. مسلمانوں کا جو مالی جانی نقصان ہوا ہے, بہترین نعم البدل عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.